शाहबत का माह पारा है, वह क्या बात गौसे आजम की।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबियीन अम्मा बादु फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे और आखिरी नबी मक्की मदनी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, औलन्नासि बि यौमिल क़ियामा अक्सरुहुम अलैया सलाह। फरमाया कि क़यामत के रोज़ लोगों में मेरे करीब तरीन वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पड़ा होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह से निस्बत रखने वाला मुबारक महीना रबीउल आखिर जारी व सारी है, अपनी बरकतें लुटा रहा है। और गौसे पाक अल्लाह पाक के वली हैं, औलिया किराम को अल्लाह करीम ने बड़ी शान व अज़मत अता फरमाई। और आज इंशाअल्लाह हमारे इस प्रोग्राम में हमारी खुश किस्मती है कि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के मुफ्ती इरफान मदनी साहब दामत बरकातुल आलिया भी जलवा फरमा है। इनसे वली और विलायत इस हवाले से और कुछ ज़िमनी टॉपिक्स भी हैं, उस हवाले से भी इंशाल्लाह हम मदनी फूल लेंगे। कुछ सवाल जवाब का गुफ्तगू का सिलसिला होगा और हमारे साथ नात खां इस्लामी भाई भी हैं, इंशाल्लाह मोहसिन भाई से कलाम भी सुनेंगे। औलिया किराम की क्या शान है कि औलिया किराम अल्लाह पाक की नेमत हैं, औलिया किराम अल्लाह करीम की रहमत हैं, औलिया किराम शरीयत की पाबंदी फरमाते हैं, औलिया किराम बातिन को सुथरा करते हैं, औलिया किराम अल्लाह पाक के बंदों को अल्लाह से मिला देते हैं, अल्लाह का प्यारा बना देते हैं। और ये वो मुकद्दस हस्तियां हैं कि जिन पर पहाड़ सलामती भेजते हैं, जिनकी सोहबत में बैठने से दुनिया और आखिरत संवर जाती है, जिनकी सोहबत में घड़ी भर बैठने को कई सालों की इबादत से अफजल बताया गया। औलिया किराम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, तकवा और परहेजगारी के बावजूद जहन्नम से खौफजदा रहते हैं। औलिया किराम शबो रोज इबादत इलाही में मशगूल रहते हैं, औलिया किराम मखलूक की हाजत रवाई करते हैं, औलिया किराम को अल्लाह पाक ने इल्म गैब अता फरमाया, औलिया किराम लोगों के दिलों के अहवाल से भी बाखबर होते हैं, औलिया किराम दुनियावी माल और तलब शोहरत से दूर होते हैं, औलिया किराम ऐश और राहत की जिंदगी गुजारने की बजाय हमेशा सादगी अपनाते हैं। और औलिया किराम की शान क़यामत के रोज ये होगी कि ये लोगों की शफाअत करेंगे, जन्नत के महल्लात में रहना इनको मुयस्सर होगा, औलिया किराम जन्नत के बागात में सैर करेंगे, जन्नत की सवारियों पर सवार होंगे। और औलिया किराम की ये शान होगी कि जन्नत में अल्लाह पाक का कलाम सुनेंगे और अल्लाह पाक के दीदार से मुशर्रफ होंगे। खुदा का खास एक इनाम है ये औलिया अल्लाह, जमाना जिस्म है और जान है ये औलिया अल्लाह, दुआएं सबको देते हैं किसी से कुछ नहीं लेते, गुनाहगारों का सायबान है ये औलिया अल्लाह। अल्लाह करीम हमें इन औलिया किराम की बरकात से मुशर्रफ फरमाए। और क्या शान है हमारे गौसे आजम रहमतुल्लाहि तआला अलैह की कि आप ना सिर्फ अल्लाह पाक के वली बल्कि वलियों के सरदार हैं। आपसे पहले जो वली हुए, आपके बाद जो वली होंगे, आप सबके सरदार हैं। आला हजरत ने क्या खूब कहा, जो वली कबल थे, सुभान अल्लाह,
जो वली कबल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में
आइए مفتی صاحب سے سلسلہ کلام بھی شروع کرتے ہیں. مفتی صاحب سب سے پہلے تو یہ سوال کروں گا, ہم نے لفظ سنا ہے ولی, تو یہ ولایت کیا ہوتی ہے یہ بتائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولی یہ ولایت سے ہے, اور ولایت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک خاص منصب ہے کہ اللہ جل مجدہ اپنے برگزیدہ بندوں کو جو قرب خاص عطا فرماتا ہے وہ ولایت کا منصب ہوتا ہے, اور جسے اللہ تبارک و تعالی اپنے قرب خاص کی انتہا عطا کر دیتا ہے اسے ولی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ولایت ہے اور ولی اس سے ہے.
ولایت کی کوئی درجات ہیں, کوئی اقسام ہیں, ولی مختلف قسموں کے ہوتے ہیں؟
ولایت کی اقسام بھی علماء نے بیان کی ہیں, ولایت کے درجے بھی بیان کیے ہیں, لیکن ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے اس کی قسمیں کی ہیں. جیسے مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ولایت کی دو قسمیں بیان فرمائیں. فرمایا ایک تو ولایت تشریعی ہوتی ہے اور دوسری ولایت تکوینی ہوتی ہے. تشریعی جو ہر نیک مسلمان کو حاصل ہوتی ہے, کیونکہ یہاں پر پھر ولایت کا مطلب ہوتا ہے معین و مددگار, اطاعت کرنے والا, فرما برداری کرنے والا, اللہ تبارک و تعالی کے احکام پر عمل کرنے والا. جو بھی نیک مسلمان ہوگا اس کو ولایت تشریعی حاصل ہوتی ہے, اور ہر 40 بندوں میں سے کہا کہ ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے, یہ اس معنوں میں بیان کیا جاتا ہے.
صحیح.
اور جو دوسری اس کی قسم آپ بیان فرماتے ہیں وہ ہے ولایت تکوینی. فرمایا کہ یہ ایک خاص جماعت ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندوں کی ایک مخصوص جماعت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ یہ قرب خاص ان کو عطا فرماتا ہے, اس سے ولایت تکوینی کہا جاتا ہے. جیسے غوثیت کا درجہ, اسی طرح قطب, ابدال, اوتاد, نجبہ, یہ سارے کے سارے جو درجات ہیں یہ ولایت تکوینی کے اندر جا کر آتے ہیں, اور یہ خاص لوگوں کا حصہ ہوتا ہے. اسی طرح بعض لوگوں نے یہ بھی بیان کیا کہ ولایت ایک فطری ولایت ہوتی ہے کہ انسان شکم مادر سے ہی اللہ کا ولی ہوتا ہے, اور یہ بھی مخصوص لوگوں کو ملتی ہے, اور یہ ولایت کا اعلیٰ درجہ ہے,
پیدائشی ولی جس کو کہا جاتا ہے.
اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ولایت کا ایک اور درجہ ولایت وہبی ہوتی ہے. جیسے ہبا کہتے ہم کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بطور تحفہ مل جاتی ہے, ہبا ہو جاتی ہے, یا کسی اللہ کے نیک بندے کی نظر عنایت سے اللہ تبارک و تعالی بندے کو ولایت عطا فرما دیتا ہے. تو یہ ہے ولایت وہبی. اور ایک تیسرا درجہ ہوتا ہے, یا تیسری قسم یہ ہے کہ ولایت قسمی, یعنی انسان قسم کرتا ہے اپنے فعل کے ذریعے, اپنے اقوال کے ذریعے, اپنے افعال کے ذریعے سے وہ اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ولایت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے. نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج اگر فرض ہے تو حج کرنا, زکوٰۃ اگر واجب ہے یا فرض ہے تو وہ ادا کرنا, صدقات و خیرات کے اندر پہل کرنا, آگے بڑھ چڑھ کر مسلمانوں کے کام آنا. دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھ رکھ کر وہ اللہ کے قرب خاص کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ولایت عطا فرما دیتا ہے. یہ ہوتی ہے ولایت قسمی. تو یہ اس کی اقسام ہیں. اور بعضوں نے یہ بھی لکھا کہ جیسے تقویٰ کے 4 مراتب ہیں اسی طرح ولایت کے 4 درجات ہیں. مثال کے طور پہ تقویٰ کا ایک درجہ یہ ہے کہ انسان کفر سے بچ جائے اور اپنی ذات کو کفر سے بچائے, کیونکہ ایمان وہ شے ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے محبوب بنا دیا ہے. نہ صرف محبوب بنایا بلکہ ہمارے ان دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ مزین کر دیا, اور قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد بھی فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اور کفر, سرکشی, نافرمانی کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دلوں میں محبوب نہیں بنایا بلکہ ہمارے دلوں کے اندر ان چیزوں کی نفرت کو پیدا کیا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک هم الراشدون، جن کے دلوں میں ایمان محبوب ہے، جن کے دلوں کو ایمان سے مزین کیا ہے اور کفر سرکشی اور نافرمانی کی نفرت کو پیدا کیا ہے. فرمایا یہ لوگ ہدایت کے راستوں پر گامزن ہیں، اولئک هم الراشدون. تو سب سے پہلا جو تقویٰ کا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کفر سے بچے، اپنی ذات کو بچائے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، ایمان ہی محبوب ہے. اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے اپنی ذات کو بچائے، یعنی تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرے اس انداز میں کہ میرے دامن پر گناہ کا ایک دھبا بھی نہ لگے، ایک سیاہ نقطہ بھی نہ لگے، اپنے دامن کو گناہوں کی سیاہی سے محفوظ کر لے. یہ دوسرا درجہ ہے. اور ایک تیسرا درجہ ہے کہ انسان شبہات سے بھی بچے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو لوگ نہیں جانتے، احادیث مبارکہ کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے. تو اب انسان شبہات سے اپنی ذات کو بچائے، یہ بھی تقویٰ کا تیسرا درجہ ہے. اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ انسان غیر خدا سے بچے. غیر خدا سے بچنا مراد یہ ہے کہ ہر وہ کام کہ جو بندے کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، بندے کو چاہیے کہ اس سے بچے. مثال کے طور پہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن مقصد ریاکاری، مقصد دکھاوا، تو یہ بھی غیر خدا ہے. حالانکہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن چونکہ دکھاوا مقصد ہے، ریاکاری مقصد ہے، تو پھر یہ غیر خدا ہے. اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا اور مقصد یہ ہے کہ اس کھانے سے مجھے عبادت پر قوت ملے گی، تو فرمایا یہ غیر خدا نہیں ہے. تو انسان کو اپنی ذات کو بچانا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنا ہے. تو جس طرح تقوی کے یہ چار مراتب ہیں، فرمایا اسی طرح ولایت کے بھی کچھ مراتب ہیں تقوی کی ترتیب کے اعتبار سے.
صحیح صحیح. حضور جیسے آپ نے ولایت کی اقسام بیان کی، قصبی کا بھی آپ نے فرمایا، تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ولایت تو وہ بھی ہوتی ہے، تو اس کی کیا وضاحت ہوگی کہ ایک تو ہے بندے کا عبادت کرنا، تو عبادت کرتے کرتے ایسا ہوتا ہے کہ ولی بن جاتا ہے یا پھر بھی عطا ہی ہوتی ہے؟
دیکھیں ہوتی تو یہ عطا ہی ہے.
صحیح.
یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیں اپنی عبادت پر فخر ہے، یا کوئی شخص یہ دعویٰ کر دے کہ میری عبادت بڑی اعلیٰ درجے کی ہے. عبادتیں انسان جتنی بھی کرے، وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عید کا دن ہے اور اپنے کاشانۂ خلافت کے اندر تشریف فرما زار و قطار رو رہے ہیں اور لوگ آپ سے عید ملنے کے لیے آ رہے ہیں، جب آپ کو دیکھتے ہیں تو پھر پوچھتے ہیں کہ حضور آج تو عید کا دن. فرمایا آج عید کا دن تو اس کے لیے ہے جس کی نمازیں، جس کے روزے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے، اور مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری نمازیں میرے روزے قبول بھی ہوئے ہیں یا رد کر دیے گئے. انسان اپنی عبادتوں کے اوپر ناز نہیں کر سکتا، نہ صرف ایک بات پر ہے، نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے. ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
تو عبادات جو ہیں یہ ذریعہ بنتی ہیں اس عطا کا.
عبادات ذریعہ بنتی ہیں اور ہوتی اللہ کی طرف سے عطا ہی ہے. جو کچھ بھی انسان کو ملتا ہے یہ عطا ہی ہوتا ہے.
سبحان اللہ. ولایت کے کچھ درجات کے بارے میں ہم نے سنا. تو حضور ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کس منصب پر فائز تھے، کچھ اس حوالے سے بھی فرمائیں.
ولایت کے درجات میں ہے غوثیت کا درجہ، قطب، اوتاد، ابدال، نجبہ، یہ اس طرح مختلف درجات ہیں. سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ مرتبہ غوثیت پر فائز تھے، بلکہ علماء نے لکھا کہ آپ غوثیت کبرا کے مرتبے پر فائز تھے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو غوثیت کبرا کا ایسا مرتبہ عطا فرمایا کہ جتنے بھی غوث ہیں آپ سب غوثوں کے غوث ہیں.
سبحان اللہ.
اور پھر سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو بھی واضح کیا فتاوی رضویہ شریف کے اندر کہ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے تک، یہ بیچ کا جو ڈوریشن ہوگا، یہ جو بیچ کا زمانہ آئے گا، اس میں جتنے بھی غوث آئے ہیں، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غوثوں کے غوث ہیں، تمام اولیاء اللہ کے سردار ہیں. ایون کہ یہاں تک فرمایا کہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں سب کی گردنوں پر حضور غوث اعظم کا قدم مبارک ہے۔
سبحان اللہ،
تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔
تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔
سبحان اللہ، غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ لے اللہ پاک کے ولی ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، اور ولی کے بارے میں بھی ہم نے سنا ولایت کسے کہتے ہیں۔ ضرور ولی ہونے کے لیے کوئی شرط بھی ہے؟
ولی کے لیے بقدر ضرورت علم ہونا ضروری ہے، بلکہ ہر مسلمان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بقدر ضرورت علم سیکھے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں، وَمَتْ تَخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا، اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی بے علم کو اپنا ولی نہیں بنایا۔ جس کے پاس علم نہیں تھا، خالق کائنات نے اسے علم کی دولت عطا فرمائی، کیونکہ جو علم ظاہر ہے، علم ظاہر کا ثمرہ اور نتیجہ علم باطن ہوتا ہے کہ انسان ظاہری طور پر جب شریعت کا لبادہ اپنا لیتا ہے تو وہ ظاہر جو ہے اس کے باطن پہ عمل کرتا ہے۔ اگر اس کے پاس ظاہری نہیں ہے، یعنی علم ظاہری موجود ہی نہیں ہے، تو علم باطنی کہاں سے آئے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی پھر ایسے بندے کو کہ جس کے پاس علم نہیں ہے اور اسے اپنا ولی بنانا چاہتا ہے اور ارادہ فرما لیتا ہے، اسے پہلے علم کی دولت عطا فرماتا ہے اور پھر اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے۔
تو ولی کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، کسی جاہل کو کبھی اللہ پاک نے اپنا ولی نہیں بنایا۔ ضرور یہ بھی دیکھا جاتا ہے معاشرے میں، اب طرح طرح کے لوگ ہیں، تو اچھے کاموں میں بھی شیطان نے وہ راہیں بنا دی، تو ولی بھی کہلاتے ہیں اور شریعت پہ ایک ظاہراً عمل بھی نہیں ہوتا، تو کیا ولی کے لیے، یا جو پہنچے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم پہنچے ہوئے ہیں، تو کیا ان کے لیے شریعت پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے؟
دیکھیں یہ تو دھوکہ ہوتا ہے کہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، نہ نماز پڑھنی، رمضان آ گیا تو بغیر کسی وجہ شرعی کے روزہ بھی ترک کر دیا،
دل کی نماز پڑھ لیتے
اور یہ کہہ دیا کہ جی ہماری تو نماز دل کی ہوتی ہے، یا ہم ذکر کر لیتے ہیں،
مکہ مدینہ میں بھی پڑھتے ہیں،
بالکل ایسے ہی کھانا یہاں کھاتے ہیں اور نماز مکے اور مدینہ میں جا کے پڑھتے ہیں۔ یہ ان کی اپنی خام خیالی ہوتی ہے، اصل شریعت ہے۔ انسان اگر شریعت پر عمل نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ولایت عطا نہیں فرماتا، کیونکہ علم ظاہر ضروری ہے۔ اور دیکھیے کہ ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے، لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عملی نمونہ ہے ہمارے لیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب نبیوں کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ عمل فرماتے ہیں اور لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل بن جاتے ہیں، اسوہ حسنہ، آپ کی زندگی ایک عملی نمونہ بن جاتی ہے، تو ولی کا درجہ نبی کے درجے سے تو یقیناً نیچے ہے۔ تو ولی پر لازم ہے کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرے، بلکہ حضور کے نقش قدم پر چلنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بننے کے لیے ضروری۔ قرآن نے بھی اس کو واضح کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اگر تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب بناؤ، تو کرنا کیا پڑے گا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، یعنی اپنے ظاہر کو سنوار لو، تمہارا ظاہر ایسا ہو۔ بلکہ ولی کی تعریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، ولی وہ ہے کہ جس کو دیکھو تو خدا یاد آئے، اس کا ظاہر ایسا ہو، اس کا لباس ایسا ہو، اس کا سٹائل ایسا ہو، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، خوف خدا سے جھکتی ہیں، اور دل خشیت الہی سے دھڑکتا ہے، اس کے وجود سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے. اب شریعت کو چھوڑ کر انسان اللہ کا ولی ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ اور جو یہ لوگ کرتے ہیں یہ صرف دھوکہ ہوتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے اپنی ذات کو بچانا چاہیے, کیونکہ صحبت سالے ترا سالے کنند, صحبت تالے ترا تالے کنند, کہ اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی, بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. آج جو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں, آپ دیکھ لیں ان کا عمل کیسا ہے. تہجد گزار ہوں گے, نمازی ہوں گے, پرہیزگار ہوں گے, سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے, ورنہ کوشش تو کرتے ہوں گے. لیکن اگر کسی ایسے شخص کی صحبت میں بیٹھے جس کا خود عمل ہی نہیں ہے, نماز کا ٹائم ہو گیا, مؤذن اذان دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح, اور اس کے پاس وقت نہیں نماز کے لیے, تو ایسوں کی صحبت میں بیٹھنے والا ہلاک اور برباد ہوتا ہے.
اب یوں بھی ہوتا ہے نا کہ یہ تو شریعت کی رستہ اور ہے, طریقت کا رستہ اور ہے, تو ہم تو طریقت کے رستے پر ہیں, تو یہ شریعت اور طریقت الگ الگ رستے ہیں.
شریعت طریقت تک جانے کے لیے سیڑھی ہے. اچھا. بلکہ سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ شریعت حضور کے اقوال ہیں, یہ کرو وہ کرو وہ نہ کرو اور یہ نہ کرو, حضور کے اقوال یہ شریعت ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال ہیں یہ طریقت ہیں. یعنی اب انسان عملی دنیا میں آ گیا ہے, شریعت پر عمل ہوگا تو طریقت کی طرف جائیں گے. شریعت ہے نہیں اور طریقت کا دعویٰ, یہ سب جھوٹا ہوتا ہے.
یعنی یہ الگ الگ رستے نہیں ہیں,
یہ دو کوئی الگ رستے نہیں ہیں, دونوں مل کر ہی ایک راستہ ہے.
سبحان اللہ.
عمر بھائی ایک حیرت ہوتی ہے کہ ہم ہر چیز کے اندر سینس رکھتے ہیں, ہماری سمجھ ایسی ہے کہ جہاں بیٹھیں گے ہم ظاہر کر دیں گے کہ بھائی ہمارے سے زیادہ کوئی سمجھ والا شخص موجود نہیں. ہر دوسرا بندہ تو پڑھا لکھا ہے, کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے 10 بندوں سے پوچھ کے جائیں گے تاکہ بتا دے کہ کون سا اچھا ڈاکٹر ہے, کم فیس ہو اور جناب علاج بھی اچھا ہو, اور فیس زیادہ بھی ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن علاج اچھا ہونا چاہیے. انجینئر کے پاس جانا ہے 10 بندوں سے مشورہ کر کے جائیں گے, اور اگر ہمیں کوئی اور ایکس وائی زیڈ کوئی اور بندہ چاہیے, ایون کہ ہمیں جو اپنے گھر میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں وہ بھی خریدنے کے لیے کسی مال پر جانا ہے, تو 10 دوستوں سے مشورہ کر لیں گے کہاں سے سستی ملے گی اور ساری چیزیں کہاں سے مل جائیں گی. ہر چیز کے بارے میں مشورہ ہے اور دین کے بارے میں کوئی مشورہ نہیں, کہ میں کس پیر صاحب کے پاس جاؤں, کس شخص کے پاس جا کر کے اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھوں, کس انداز میں میں اس کے پاس بیٹھوں, اس کے بارے میں مشورہ تو ہونا چاہیے. خاص ایک دینی معاملہ ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھو. یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ ہر کام کے اندر مشورہ ہے, گھر بنانا تب مشورہ, جائیداد لینی تب مشورہ, کوئی اور کام کرنا تب مشورہ, لیکن دین کے اوپر چلنے کے لیے کوئی مشورہ نہیں. جو شخص نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے, باتونی آدمی ہے, جو شریعت کے دائروں سے ہٹا ہوا ہے, اس کے پاس جا کر بیٹھیں گے اور کہیں گے سکون مل رہا ہے, یہ کیسے سکون مل سکتا ہے؟ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اگر دلوں کا چین کسی کے پاس ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے.
سبحان اللہ.
مشورہ کرنا چاہیے.
جی بعض لوگ اس طرح کے, اب جب وہ بابا کہہ رہا ہے کہ بھئی ہمارے پاس آؤ نماز کی ضرورت نہیں, استغفر اللہ, بلکہ بعض تو حضور ایسے بھی پائے گئے نماز کا انکار تک کر دیتے ہیں, نماز کا روزے کا, اس طرح کے لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں اور اس کے فالوورز بھی پائے جاتے ہیں, بدقسمتی کے ساتھ چند ایک ہوتے ہیں لیکن لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں. تو جو بھی اس طرح کا معاملہ ہو تو علماء سے رجوع کیا جائے کہ میں اس پیر صاحب کا مرید ہو سکتا ہوں, یہاں جانا چاہیے یا نہیں. ماشاء اللہ یہ اچھی آپ نے رہنمائی فرمائی. اچھا حضور ایک لفظ ہم سنتے ہیں صوفی, تو ولی اور صوفی کیا اس میں کوئی فرق ہے؟ صوفی کیا ہوتا ہے؟
ولی اور صوفی اگر دیکھا جائے تو ہم مانا ہی ہیں, یعنی صحیح. اللہ کے کسی برگزیدہ بندے کو ولی کہا جاتا ہے کہ جو قرب خاص حاصل کر لیتا ہے, اور صوفی بھی ایسا ہی شخص ہوتا ہے کہ جو عادل ہو, انصاف پسند ہو اور نیک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اچھی صفات بھی موجود ہوں, ایسے شخص کو صوفی کہا جاتا ہے. اصل میں صوف اون عام طور پہ پچھلے زمانوں میں ہوتا یہ تھا کہ کہ جو صوفیاء ہوتے تھے وہ اس طرح کے اونی لباس پہن کر رکھتے تھے، ہوتے وہ اللہ کے ولی ہیں، نیک اشخاص، خواہ وہ ولایت تشریعی کے منصب پر فائز ہوں یا ولایت تکوینی کے منصب پر فائز ہوں، ہوتے وہ اولیاء اللہ ہی ہیں، لیکن چونکہ وہ لباس اس طرح کا پہنتے تھے اس وجہ سے ان کو صوفیا کہا جانے لگا،
صوف سے صوفی،
صوفیا کہا. حقیقت یہ ہے کہ صوفی عادل شخص ہوتا ہے، انصاف پسند ہوتا ہے، نہ صرف خود نیک ہوتا ہے دوسروں کو نیک بنانے والا ہوتا ہے.
سبحان اللہ. تو صوفی کی بھی آج ہم نے کچھ وضاحت سنی. ہمارے ساتھ نعت خواں اسلام میں بھی موجود ہیں، آئیے کچھ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی منقبت کے اشعار سنتے ہیں.
حسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، گرا بلا میں بندا تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم، تم ہی دکھ سنو اپنے آفت زدوں کا، تم ہی دکھ سنو اپنے آفت زدوں کا، تم ہی درد کی دو دوا غوث اعظم، کہے کس سے جا کر حسر اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم.
غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کیا شان ہے، اللہ کریم نے بڑی شانوں سے نوازا ہے. حضور اولیاء کرام کا وسیلہ پیش کرنا اللہ کی بارگاہ میں اور ان سے مانگنا، اس حوالے سے شریعت کی کیا رہنمائی ہے؟
دیکھیں مانگا تو اللہ سے ہی جاتا ہے،
صحیح،
اور عطا بھی رب ہی فرماتا ہے، خواہ وہ انبیاء کو دے، اولیاء اللہ کو دے، یا جس کو بھی ملے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیتا ہے. اصل میں یہ توسل ہوتا ہے ایک وسیلہ. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بھی اگر کسی کو دیتے ہیں تو وہ رب کی عطا سے دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ذاتی طور پر عطا فرماتا ہے، اور مخلوق میں سے کوئی بھی دیتا ہے، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی صالح شخص یا ایکس وائی زیڈ، کوئی آدمی عوام الناس میں سے کسی کو کچھ بھی دیتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہی ہوتا ہے. جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، واللہ المعطی وانا القاسم، کہ میرا رب مجھے دیتا ہے میں آگے تقسیم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے ہیں، اولیاء اللہ کو بھی ملتا ہے، اور ہم جو تقسیم کاری میں ان کے پاس حصہ آیا اس میں سے ان سے مانگ لیتے ہیں، تو اس میں شرن کیا حرج ہے؟
وسیلہ اس کا بھی کوئی شرعی طور پہ ہے ثبوت، وسیلہ پیش کرنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں؟
وسیلہ قرآن مجید فرقان حمید میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، سب سے پہلے تو ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو. پھر اس کے بعد دوسرا حکم یہاں پر یہ ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ رب کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. انسان توسل کرتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انداز بھی سمجھایا. وہ حدیث مبارک حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے کہ ایک نبینا شخص حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا اور عرض کرتا ہے کہ حضور آنکھیں نہیں ہیں، دعا کر دیں. آپ نے فرمایا، یا تو دعا کر دیتا ہوں تیری آنکھیں آ جائیں گی، یا تو صبر کر لے، اور یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں حضور، آپ دعا کر دیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا تعلیم فرمائی وہ توسل پر مبنی ہے. اس دعا کے اندر وسیلے کا ذکر، قرآن کی آیت کے اندر وسیلے کا ذکر. وسیلہ ہوتا کیا ہے؟ یعنی کوئی بھی نیک عمل کر کے یا کسی بھی نیک شخصیت کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں وسیلہ بنا دینا کہ اس کی برکت سے مجھے عطا فرما دے. آپ سورہ فاتحہ میں دیکھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مدد رب سے، عبادت اس کی. یہاں پر مفسرین نے ایک بہت پیارا نقطہ لکھا کہ پہلے ذکر عبادت کا، پھر اس کے بعد ذکر مدد کا، گویا فرمایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ سے جب تم مدد طلب کرتے ہو تو کچھ نہ کچھ عبادت کر لیا کرو تاکہ اللہ کی تمہارے پاس مدد آنے کے لیے وہ عبادت وسیلہ بن جائے۔
مستعین بالصبر والصلاة، یہ بھی قرآن میں فرمایا گیا،
بالکل موجود ہے۔ توسل کرنا یہ منع نہیں ہے، کیونکہ توسل جو مانگ رہا ہوتا ہے اس کا عقیدہ یہی ہے کہ دینے والا رب ہے اور اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے سے ہمیں عطا فرما دیتا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں۔
سبحان اللہ۔ حضور، یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جیسے کہ مبارک مہینہ جاری ہے، تو اس طرح کے واقعات بھی ملتے ہیں، غوث پاک نے فلاں نبینا کو شفا دے دی، فلاں بیمار کو شفا دے دی، تو کیا کوئی ولی بھی شفا دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی شفا دے دے؟
اب بالکل یہ تاریخ میں ثابت ہے، شفا تو دیکھیں ڈاکٹر شفا نہیں دیتے، تو ڈاکٹر بھی تو شفا دیتے، ہم کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، اصل شفا تو رب ہی دیتا ہے، لیکن اپنے پیاروں کی۔ مسلم شریف کے اندر ایک حدیث مبارک ہے کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہ فرما دیتے ہیں رب ویسا ہی کر دیتا ہے جیسا انہوں نے کہا ہوتا ہے۔
سبحان
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی لاج رکھتا ہے، تو جب یہ شفا کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے۔
سبحان اللہ۔ تو اولیاء کرام کی بڑی شانیں ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو قرآن میں موجود ہے، فرمایا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔
یہ سب چیزیں قرآن پاک میں موجود ہیں، دلائل ہیں، بڑے بڑے دلائل کہ رب کے سوا بھی کوئی شفا دے سکتا ہے، لیکن رب کی عطا سے۔
سبحان اللہ۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شانیں عطا فرمائی ہیں۔ حضور، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ کیا ولی کو بھی اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے؟
جی ہاں، ولی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے، بلکہ تاریخ میں ایسے واقعات موجود ہیں، لیکن خواب میں۔
خواب کے اندر؟
خواب میں۔ خواب میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا۔ اسی طرح دیگر اور بھی اولیاء اللہ کے بارے میں یہ تاریخ میں موجود ہے، جاگتی آنکھوں سے، جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے صرف اور صرف دیدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے اس طرح دیدار ثابت نہیں کر سکتے۔ ہاں، خواب کے اندر کوئی دعویٰ کرے تو یہ جائز ہے اور اس کا دعویٰ سچا ہو سکتا ہے۔
سبحان اللہ۔ حضور، اولیاء کرام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور اولیاء کرام کے مزارات پر ہم دیکھتے ہیں کہ عرس بھی منایا جاتا ہے، تو عرس کا کچھ معنی مفہوم بھی بیان ہو جائے، ہم کیوں مناتے ہیں، عرس کی اصل کیا ہے، یعنی اس کا اصل مقصد کیا ہے، کچھ اس حوالے سے رہنمائی مل جائے۔
عرس کا جو لغوی معنی ہے وہ تو ہے شادی، اسی وجہ سے جو دلہن ہے اسے عروس کہہ دیا جاتا ہے۔ اصل میں جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک برگزیدہ جو بندے ہیں، ان کے یوم وفات پر ان کے محبین، مریدین، اہل حق مسلمان جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہو کر ان کی سیرت بیان کرتے ہیں، اصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو یہ اجتماع ہوتا ہے، یہ جمع غفیر ہوتا ہے، اس کو وہ نام دے دیتے ہیں عرس کا، یعنی یہ گویا ایک شادی کا سا سما ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہے یوم وفات، اور عرس کا مطلب ہے شادی، یہ کیا بات ہے؟ بالکل دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں۔
جی،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنین و انسان کی تخلیق فرمائی، اپنی تخلیق سے پہلے یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، لم یکن شیئا مذکورا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرما کر مختلف نعمتوں سے نوازا، احکام عطا کیے، اور زندگی گزارنے کا سلیقہ، طریقہ، انداز بھی عطا فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین اسوہ قرار دے دیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو سکسیسفل انداز میں گزارنا چاہیں تو حضور کی زندگی کو دیکھیں، اس کے مطابق عمل کرتے چلے جائیں، دنیا سرخرو ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ اور اصل کامیابی ہی ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن جس جس کا جتنا اجر بنتا ہے اس کو وہ دے بھی دیا جائے گا. اب کامیاب کون ہوگا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس نے سکسیسفل زندگی گزاری, کامیاب زندگی گزاری, یہ کون ہے؟ جسے جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا اور وہ بندہ جنت کا مستحق ٹھہرا. اور یہ کیسے ہوگا؟ دو باتیں ہیں, ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کرتا رہا, دنیا سے گیا تو کامیاب زندگی گزار کے گیا. اور جو بھی شخص کامیاب ہوتا ہے تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ خوشی کا اظہار. تو چونکہ یوم وفات پر وہ اللہ کے ولی ایک کامیاب زندگی گزار کے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزار کر اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں, تو جب ان کے مریدین محبت کرنے والے جمع ہوتے ہیں اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے اس دنیا سے کامیاب زندگی بسر کی ہے, اور پھر ان کے لیے بیٹھ کر اسال ثواب کرتے ہیں. جیسے وہ ایک روایت ہے کہ جب ایک شخص کو قبر میں رکھا جاتا ہے, منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں اور ان کی نیلی آنکھیں اور چہرے بلیک, اور جب اس کے پاس آ کر کے سوالات کرتے ہیں وہ سوالات بالکل کامیاب انداز میں جواب دے دیتا ہے, اور سوالات کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے, جوابات صحیح طریقے سے دے دیتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ نم کنومت العروس, کہ تو اب سو جا جیسے وہ دلہن سو جاتی ہے جو اپنے محبوب کا انتظار کرتی ہے کہ وہی مجھے اب جگائے گا اور کوئی مجھے نہیں جگائے گا. تو اس شخص کو چونکہ وہ کامیاب زندگی بسر کر کے جاتا ہے تو فرشتے اس کو عروس کا نام دیتے ہیں, اس دلہن کی طرح سو جا. یعنی شادی کی بات ہوئی, کامیابی کی بات ہوئی. تو اس لیے اولیاء اللہ کے جو محبین ہیں, مریدین ہیں, وابستگین ہیں, وہ ان کے یوم وصال پر چونکہ انہوں نے کامیاب زندگی بسر کی عرس کا اہتمام کرتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر کے ان کے لیے اسال ثواب کیا جاتا ہے, نیک اعمال کیے جاتے ہیں. وہ نیک اعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور ان کے وسیلے سے اپنے درجات کی بلندی کی بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں, اور اس میں کوئی حرج نہیں.
صحیح ہے, جو وہاں پہ عرس کیا جاتا ہے, محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے, ذکر اذکار کیا جا رہا ہے, تلاوت کی جا رہی ہے, قرآن خوانی کی جا رہی ہے, تو مقصد صاحب مزار کو اصال ثواب کرنا ہے, ان کو ثواب پہنچے اور ان کے درجے بلند ہو اور ان کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں. تو یہ گیارہویں شریف کا بھی یہی مطلب ہے, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصال ثواب کیا تو یہ گیارہویں شریف ہو گئی, گیارہویں کا ختم ہے. تو یہ کوئی الگ سے چیز نہیں, کوئی نئی چیز نہیں ہے, اور اصال ثواب کا ثبوت احادیث مبارکہ سے ہے کہ کنواں کھدوانے کا جیسے کنویں کا ہے کہ رائے خدا میں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا صحابی رسول نے, اور بھی اعمال کا ذکر کیا گیا. تو اصال ثواب چونکہ احادیث سے ثابت ہے تو کسی بھی انداز میں ہم نیکیوں کا ثواب اولیاء کرام کو پہنچائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہاں پہ عرس کی صورت میں جمع ہو کے کریں تو بھی حرج نہیں ہے. لیکن بعض حضور دیکھا جاتا ہے کہ اب وہ عرس کے نام پر کچھ اور شروع ہو جاتا ہے, اور پھر جو بھولے بھالے لوگ ہیں وہ سمجھتے شاید یہ درست کام ہے, اب وہ استغفر اللہ وہاں پہ غیر شرعی امور بھی بعض اس کے ضمن میں اس نام پر ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس تعلق سے بھی کچھ ہمارے ناظرین کو متنبہ کیا جائے کہ کون سے کام صحیح ہیں کون سے غلط ہیں.
یہ بھی آپ نے بڑی اچھی بات کی طرف توجہ دلائی ہے, علماء کا یہ منصب ہے کہ برے کام سے منع کریں, برائی سے منع کریں گے برائی رک جائے گی, ورنہ کم سے کم کچھ نہ کچھ تو کم ہوگی. ہمارے علماء حقہ اس سے منع کرتے چلے آئے ہیں اور آج بھی منع کر رہے ہیں کہ جو برائی ہوگی وہ تو ظاہر سی بات ہے عقل سلیم اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ برائی ہے اور اس کو روکنا چاہیے. مثال کے طور پہ مزارات پر عورتوں کا جانا, پھر بے پردگی, کھلم کھلا مردوں کے ساتھ اختلاط, یہ شرن جائز نہیں ہے. اور اس بات سے نہ صرف آج سے بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے مبارک سے اور آپ سے پہلے سے بھی منع کیا جاتا رہا ہے اور یہ سلسلہ چلتا چلا رہا ہے, اور آج بھی علماء اسلام اس سے منع کر رہے ہیں کہ جو بھی کام غیر شرعی ہوگا اس سے رکنا ہے. ڈول باجے, ناچ گانے, یہ سب ناجائز ہیں, ان چیزوں سے رکنا پڑے گا. جو چیز ناجائز ہے اس سے انسان دور ہو جائے, اور جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اور اس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے ہمیں وہ کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا, وما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو, جو تمہیں رسول اللہ دے وہ لے لو, اور جس بات سے منع کر رہے ہیں منع ہو جاؤ. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اولیاء اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان بری بات سے دور ہو, نہ یہ کہ ان کے مزارات پر جا کر کے اس طرح کی خرافات کرے, یہ کہاں روا ہوگا اور اس سے وہ کیسے خوش ہوں گے.
یعنی وہ ساری زندگی اسی کام سے روکتے رہے, لوگوں کو گناہوں سے باز کرتے رہے, برائی سے منع کرتے رہے, نیکی کی دعوت دیتے رہے, نمازوں کی دعوت دیتے رہے, اور وہاں استغفر اللہ جا کر وہ بے پردگی ہو رہی ہو اور وہاں پر گناہوں کا بازار گرم ہو, تو یہ تو کسی صورت بھی درست نہیں ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین, یہ ہمیں اس کو سمجھنا ہے کہ یہ جو کام کرنے والے ہیں یہ غلط ہے, نہ کہ مزارات پہ جانا غلط ہے, نہ اس غلط کام کی وجہ سے مزارات پہ جانے کو ترک کیا جائے گا. جیسے شادی ہے تو اس میں یہ تو سنت مبارکہ ہے, لیکن اس میں اگر کوئی ناجائز کام شامل ہو گئے تو اس کو ختم کیا جائے گا, نہ کہ اس کام سے روکا جائے گا. تو اسی طرح عرس میں بھی ناجائز کاموں سے ہمیں بچنا ہے, لوگوں کو بھی روکنا ہے, اور ہم شریعت کے مطابق حاضری دیں یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے. جی محسن بھائی کیا سنائیں گے؟
امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن, در دین و دنیا شاد کن, در دین و دنیا شاد کن, یا سے آزم دستگیر امداد کن امداد کن,
الحمدللہ ہم نے یہ سننے کی سعادت حاصل کی کہ ولایت کیا ہے, ولی کسے کہتے ہیں, ولایت کے درجات کون سے ہیں, ہمارے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولایت کے کس منصب پر فائز ہیں, اور ہم نے یہ بھی سنا کہ ولایت جو ہے یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے, اللہ کی عنایت ہوتی ہے, اور عبادات ریاضات اس کا ذریعہ بنتی ہیں. اسی طرح ولایت کی اور بھی ہم نے ولیوں کی اقسام سنی. ایک اور بات اس اولیاء کرام کے حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ اولیاء کرام دنیا سے جیسے ظاہری پردہ فرمایا, تو اب قبروں میں کیا اولیاء کرام بھی زندہ ہوتے ہیں؟ انبیاء کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام زندہ ہیں, حیات ہیں, تو اولیاء کرام بھی زندہ ہوتے ہیں؟
سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے, اسی طرح حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے مشکات کی شرح کے اندر مرقات میں بھی ذکر فرمایا، اور دیگر اور کثیر شارحین حدیث نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس طرح انبیاء اور شہداء کو اللہ تبارک و تعالی حیات عطا فرماتا ہے، اسی طرح اولیاء اللہ کو بھی اللہ تبارک و تعالی حیات عطا فرماتا ہے، کیونکہ حالتیں تو دو ہی ہیں، ایک زندگی دوسری موت، الذی خلق الموت والحیات، دو ہی حالتیں. اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں لا فرق بینہم فی الحالین، اولیاء اللہ کے لیے دونوں ہی حالتوں میں فرق نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالی انہیں حیات عطا فرماتا ہے اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے.
سبحان اللہ، اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کو اللہ تعالی نے اپنا قرب خاص عطا فرمایا ہوتا ہے، اولیاء کرام کو ایک خاص شانیں عطا فرمائی ہوتی ہیں، پھر جس کا جیسا درجہ، جس کا جیسا تقویٰ، اس کے مطابق اس کو مرتبہ ملتا ہے، دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملے گا. اور اولیاء کرام کے بارے میں ہم نے یہ بھی سنا کہ ان کے لیے علم ہونا ضروری ہے ولی ہونے کے لیے، اور یہ بھی سنا ہم نے کہ ہمارے غوث پاک غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہیں، اور یہ بھی ہم نے آج جانا کہ ولی کے لیے شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے. اگر کوئی شریعت پر عمل نہیں کر رہا تو اب یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، یہ دھوکے باز تو ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اور اس کے علاوہ بھی الحمدللہ ہم نے مفتی صاحب سے مدنی پھول حاصل کیے، اللہ کریم ہمیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی سارے اولیاء کرام کی برکات سے مالا مال فرمائے، مستفیض فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
شاہِ بطحہ کا ماں